الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا لا حبيبك من دان لسر وعلى سامعين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شاهد باری تعالی ہے اور جب ہم اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب آئی اور حالانکہ پہلے کافروں پر فتح کی دعا کیا کرتے تھے پھر جب ان کے پاس کتاب آئی تو اس کا انکار کر دیا حالاں وہ اسے پہچانتے تھے بس اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر جیسے آپ جانتے ہیں یہاں متصل جو بیانات ہو رہے ہیں سورہ بقرہ کا وہ حصہ ہے جہاں اولاد یعقوب کو مخاطب فرمایا گیا ہے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا گیا ہے اور ان کے وہ حالات جو پرانے قدیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان فرمائے جا رہے ہیں جو اس قوم نے اختیار کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق دی تو یہود نے طرح طرح کے اعتراضات کیے اللہ کریم نے ہر شے کا بڑا جامع اور واضح جواب ارشاد فرمایا اور قرآن کریم کا ایک خاص امتزاج یہ بھی ہے چونکہ کلام ذاتی ہے اسے عمومی جو انسانی سطح ہے اس کی گفتگو پر بھی رکھ کر اگر دیکھا جائے تو بھی بات سمجھ آتی ہے اور اس کی بلندیوں کا اور اس کی باریکیوں کا اگر اندازہ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ بے حد و حساب ہیں اسی لیے آج تک جتنے مفسرین کرام نے تفاسیر تحریر فرمائی ہیں ایک الگ پہلو قرآن کریم کے بیان کرنے کا سبب بنتے چلے جا رہے ہیں اور کلام ذاتی ہے اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تو یہاں جب ارشاد فرمایا گیا نزول قرآن اور اس کا انکار جو یہود نے کیا اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب آئی وقانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا حالانکہ پہلے اسی کے سبب کافروں پر فتح کی دعا کیا کرتے تھے تمام انبیاء رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے اس کی خوشخبری بھی سنائی اور جہاں کلام ذاتی پر ایمان لانا ضروری ہے اسی کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ماننا بھی ضروری ہے اور آخری کتاب اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ اللہ کریم نے تمام کلام ذاتی میں مخلوق کو عطا فرمائی اور اس پر ایمان لانا لازم تھا اب جب یہود کی تاریخ دیکھتے ہیں تو تورات میں اللہ کریم نے اتنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ قرآن کریم ہی یہ بیان فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہو تو اتنا واضح ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور انہیں جب پہلے سختی پیش آتی کہیں جنگ میں آتے کہیں اسی طرح کے حالات جہاں فتح و شکست کی نوعیت پیدا ہو جاتی تو یہ اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دعائیں مانگتے فتح کے لیے اور قرآن کریم آخری کتاب کے حوالے سے بھی فتح کے لیے دعائیں مانگتے اور اللہ کریم کی شان ہے کہ اس دعا کے صدقے انہیں فتح ملتی رہی تو یہاں یہی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ولما جاءهم کتاب من عند الله اللہ کی طرف سے ہے مصدق لما معهم اور تصدیق کرتی ہے اس کی کہ جسے تم مان رہے اب تورات کی تصدیق سے دو پہلو سامنے ایک تو قرآن کریم نے تورات کی تصدیق فرمائی پھر تورات میں جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور اس ارشاد ان ارشادات کے تحت کلام ذاتی کا نزول قرآن کریم کے حوالے سے اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب تورات کو مان رہے ہو تو پھر تورات میں یہ حصے بھی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں اور کلام ذاتی تورات کی تصدیق فرما رہے ہیں. جہاں بھی بات کلام ذاتی کی تصدیق کے حوالے سے آئے گی احکام اللہ جل شانہ نے جو بنیاد جو شرائط جو ایمانیات ہیں وہ ایک ہے. جہاں کہیں تبدیلی واقع ہوئی تو احکام ہوئی, جیسے رمضان المبارک قریب ہے اللہ کریم ہمیں اس کی برکات عطا فرمائے, تو سابقہ اقوام میں بھی روزے فرض تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث شریف کا مفہوم عالی ہے کہ بنیادی طور پر جو فرق ہے سابقہ رمضان المبارک جو اقوام پر فرض کیے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو فرض کیا گیا اس میں آپ نے فرمایا سحری کا فرق ہے. اب پہلے کے حوالے سے جب بات ملتی ہے تو جب تک کوئی جاگ رہا ہے اس نے جو کھایا وہ کھا سکتا ہے افطاری کے بعد, لیکن جب سو گیا تو پھر دوبارہ وہ دوسرے دن افطاری کے وقت کھا سکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رب کائنات نے سہولت عطا فرمائی کہ سحری کو کھانا کھایا جا سکتا ہے, سحری کی جا سکتی ہے. تو اسی طرح احکام میں فرق ہے لیکن بنیادیں ایک ہی ہیں. لا الہ الا اللہ تب بھی بیان فرمایا گیا تھا, آج بھی لا الہ الا اللہ بیان فرمایا گیا ہے, اور قرآن کریم تصدیق فرما رہی ہے سابقہ کتب کی, اور جو جس کا اپنے پاس ہونا وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں, اور جسے بیان فرمایا جا رہا ہے اس کی عظمت انہی کے کردار سے پھر بیان فرمائی جا رہی ہے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, جہاں کفار کے ساتھ ان کا جھگڑا آتا معاملہ پیش آتا تو فتح شکست کا معاملہ جو ہے اس میں پھر اس کا حوالہ دے کر اللہ کریم سے اس کا واسطہ دے کر اللہ کریم سے دعا کیا کرتے تھے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, اور جب ان کے پاس کتاب آئی تو اس کا انکار کر دیا, حالانکہ وہ اسے پہچانتے تھے. فرمایا فلانۃ اللہ علی الکافرین, بس اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر. جب ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے بیان فرمایا گیا کہ لعنت ہے اللہ کریم سے, تو لعنت قرب الہی سے دوری کا نام ہے, قرب رحمت باری تعالی کا نام ہے. اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ایسا کردار اختیار کیا کہ انہیں اللہ کریم کا جو قرب ہے اس سے دوری ہو گئی, اللہ کریم کی رحمت سے انہیں دوری ہوگی اس لیے کہ انہوں نے یہ کفر کیا. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اعمال جو ہیں ان پر نتائج مرتب ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے جہاں نور ایمان کا بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ہے وہ لوگوں جو ایمان ہے اعمال الصالح, پھر آگے عمل صالح کا بیان فرمایا, اور بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمل صالح وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح فرمایا, غیر صالح وہ حصہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر صالح فرمایا. جب بات یہاں پہنچتی ہے معزز خواتین و حضرات, تو پھر اقرار کے ساتھ عمل جو ہے یہ شہادت آتا ہے. اب جب عمل اختیار کیا جاتا ہے تو اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے. تو جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے اسے تو بے عملی کی نظر کر دیں, لیکن جب ہم گفتگو کریں یا ہم چاہیں تو وہ یہ چاہیں کہ اللہ کریم غفور الرحیم ہے وہ معاف فرمائے, کوئی شک نہیں اس کی ذات غفور الرحیم ہے. کلام ذاتی میں اس نے ارشاد فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا, میری مخلوق میرے بندوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ کریم نے رحمت اپنے اوپر لازم فرما لی ہے. اس سارے کے باوجود جو اس نے ذمہ واری تفویض فرمائی ہے اس میں جو ذمہ دار ہے وہ کس راہ کا انتخاب کر رہا ہے, کیا یہ سوال نہیں آئے گا؟ تو جب ہم بات عمل کی کرتے ہیں معزز سامعین کرام, تو پھر اس عمل پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اب یہاں جہاں انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، مقابل آ گئے، تو اس کا نتیجہ پھر بیان فرمائے گا فلانت اموال الکافرین، یہ لعنت کس لی ہے؟ ان کے اس کفر سے، ان کے اس انکار کا سبب یہ لعنت ان پر اور یہ پھٹکار ان پر پڑ رہی ہے. تو جب ہم اپنے اس اقرار کو بحثیت مسلمان لیں تو پھر اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ کیسے ہیں، ہم اپنے جو معاملات میں ہیں، روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں ہم اپنے انداز زندگی اور فکر، یہ کیا کس راہ کیا مسافر ہو رہے ہیں ہم. تو جب بھی معاملہ پیش، اور حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم دین بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، بات نیکی کی کر رہے ہوتے ہیں، بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں اپنی ایک جو خواہش ہے اس کو ہم نے رکھا ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نے وہ خواہش ذاتی بیچ میں رکھی ہوئی ہے وہ یہ جانتا نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسی لیے قرآن کریم میں بڑا واضح بیان فرمایا گیا کہ جب مصیبت پڑی کسی قوم پر بھی، عذاب آیا تو انہوں نے اقرار کیا. یہ نہیں کہ عذاب آنے کے بعد، عذاب کی جو شروعات ہے، عذاب وارد ہوا تبھی انہوں نے اقرار کیا کہ یہ ہمارا اپنا ظلم ہے، اس عذاب کا سبب جو ہم نے کفر کیا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اقوام سابقہ کے حالات قرآن کریم جہاں بیان فرماتا ہے تو عذاب جہاں وارد ہوا اس قوم کے الفاظ قرآن کریم بیان فرماتا ہے. تو انسان جانتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، جھوٹی تسلی دے رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ حال ہے جسے قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا، کفار کے اعمال بد کو شیطان جو ہے وہ اچھا کر کے دکھا رہا ہے، کمال کر کے دکھا رہا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہماری بے عملی کی زندگی ہے اسی پر قائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو تسلیاں دینا، پھر یہ اس معنوں میں چلا جائے گا. اور اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنا اور غلطیوں کو دہراتے چلا جانا، تو یہ وہی بات آ جاتی ہے جیسے شیطان کسی کے عمل بد کو اسے خوشنما کر کے دکھا رہا ہوں. تو یہ جو اقرار ہے اس کے ساتھ جو عمل ہے یہ نتیجے تک پہنچائے گا مزد سامعین کرام. اور انسان جو ہے اسے مخلوقات میں ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. جتنی طرح کی مخلوق آپ اپنے گرد و پیش دیکھ لیں وہ اسی حضرت انسان کے گرد ہے، اسی کی ضرورت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے ہر مخلوق پوری کر رہی ہے، اس کا رخ اس کی طرف. آپ او سورج کی بات کر لیں، اس سے لے کر ایک زمین میں بسنے والی چیونٹی جو ہمیں ظاہراً نظر آتی ہے، حالانکہ باریکیاں تو بے شمار، اس تک چلے جائیں، ہر شے کا جو عمل ہے اس عمل کے نتیجے میں دیکھیے گا تو بات سمجھ آئے گی. ہر مخلوق کا رخ جو ہے انسان کی طرف. اب جس مخلوق کو اللہ کریم نے مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے تو مدد سامنے کرام اصول ہے، جب مرکز ہلتا ہے نا تو پھر یہ لرزش جو ہے یہ پورے ہر جگہ اس کا اثر آتا ہے. اب جب انسان کا کردار صالح نہیں ہوگا، بد ہوگا، تو پھر ہر طرف فساد پیدا ہوگا. اس فساد کی اقسام پر بحث ہو سکتی ہے، اس کی تنگی اور تکلیف کے حوالوں سے بحث ہو سکتی ہے، لیکن ٹھہراؤ پھر کل مخلوق میں نہیں آئے گا. ایک ارتعاش پیدا ہوگا، جس درجے کی بدعمالی ہوگی اس درجے کا ارتعاش پیدا. ہم صرف اپنی ذات نہیں، اس ارتعاش اور اس ارتعاش میں جو ہماری اعمال بد ہیں اس سے جو فساد پیدا ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، وہ سارے کے ذمہ دار ہوتے چلے جائیں گے. اور وہ فساد کس کس مخلوق کو کیا کتنی تکلیف پہنچنے کا سبب بن رہا ہے، وہ سارا حساب پھر ہمارے اس عمل کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا. بے سمجھتا رو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ. یہاں قرآن کریم نے مزید اس بات کو واضح فرمایا، جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی وضاحت اس آیا کریمہ سے ہمیں مزید نصیب ہو رہی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بہت بری چیز کے بدلے بیچا. اب جب بیچا ہے تو پھر اس بیچنے کا افزانہ کیا لیا، تو بات نتیجے کی آ گئی. یعنی عمل بد ایسا برا سودا ہے کہ اس کے نتیجے میں یقیناً تکلیف ہوگی. یقیناً ایسی صورت پیش آئے گی جس سے سکون اور سکھ نہیں ہوگا. فرمایا ان یکفر بما انزل اللہ بغیا, اور یہ جو بغاوت ہے, بغاوت بغیا بغاوت, ان ینزل اللہ من فضلہ, اس پر جو اللہ کریم نے اپنے فضل سے, جس پر نازل فرمایا, جس پر وہ چاہتا ہے وہ عطا فرما سکتا ہے, وہ مالک کل کائنات ہے, وہ کسی کا پابند ہے. اللہ میں یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے, یہ کرم اور احسان. اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تین لفظ تحریر فرمائے, نعمت, نبوت, کتاب. اور کتنا وسیع معنی ہمیں ان تین لفظوں سے نصیب ہو رہا ہے. اللہ کریم نے جو فرمایا کہ یہ جس پر نازل فرماتا ہے اس میں اس کی نعمت ہے, بنیادی طور پر اس کی عطا ہے. پھر نبوت, وہ مقرب حیثیت ہے جو اللہ کریم نے بالعموم نہیں, یہ بالخصوص ہے. اور پھر کتاب, وہ حق جو اللہ کی طرف سے ہے اختیار کرنا مخلوق کا, اور انبیاء اور رسول کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اسے مخلوق تک پہنچائیں, ہر پہلو سے پہنچائیں, بیانیہ سے لے کر عملی صورت تک ہر پہلو سے مخلوق کی رہنمائی کا یہ سبب بنے. اور اللہ نے اپنی مہربانی سے اپنے جس بندے پر چاہی نازل فرمائی, اور انہوں نے بغاوت کی ہے, اس کا بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا. اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بے شمار انبیاء رسول مبعوث ہوئے, لیکن نسب ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے, بنی اسماعیل سے ہے. اور یہود یہاں یہ ضد بھی کرتے تھے کہ جب یہ انبیاء اور رسول ہمارے نسل میں مبعوث ہوتے چلے آ رہے ہیں تو آج ایسا کیوں ہے, اللہ کریم نے بنی اسماعیل میں اپنے نبی کو کیوں مبعوث فرمایا, کلام ذاتی انہیں عطا فرمایا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب جو ہے ان کے سامنے تکبر ہے, ان کی انا ہے. کیونکہ جب بات لا الہ الا اللہ کی آتی ہے تو پھر ذات تو ختم ہو, لیکن جہاں ذات آتی ہے تو پھر وہ طرح طرح بندے کو ڈبوتی ہے, اور پہلو پہلو سے بندہ غرق ہوتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ سودا اچھا نہیں ہے, برا کیا ہے انہوں نے, لیکن جو وہ اعتراض کر رہے ہیں اس کا جواب فرمایا کہ جو اللہ نے اپنی مہربانی سے اپنے جس بندے پر چاہی نازل فرمائی, یعنی یہ نعمت جو اللہ کریم نے عطا فرمائی, نبوت عطا فرمائی, کلام ذاتی سے نوازا, یہ اس کا اپنا کرم ہے, اور جسے اس نے پسند فرمایا, جسے اس نے منتخب فرمایا, یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. اور جو تم انکار کر رہے ہو بغین, بغاوت کرتے ہوئے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے, بغاوت کرتے ہوئے انکار کر دیا. فباؤ بغضب علی غضب, فرمایا سو وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے, یعنی ایک بار نہیں فرمایا, غضب بالائے غضب. جانتے ہیں سبے ان کے پاس جو اللہ کریم نے کلام انہیں عطا فرمایا تھا انبیاء رسول کے ذریعے سے, اس میں ایک ایک باریکی بیان ہے. وہ وہاں سے جان رہے ہیں, مانا پہلے جب اس کلام کو تب مانا تو اس قوم نے مانا, مانتے ہو پھر وہ انکار کر رہی ہیں, وہ غضب کے مستحق ہے. جانتے ہیں, ایک ایک نشانی جانتے ہیں, اور یہاں جو موجود رو برو دیکھ رہے ہیں پھر انکار کر رہے ہیں, غضب کا سبب ہوئے. اس درجے کا مانتے ہیں, اس درجے کا جانتے ہیں کہ اللہ کے حضور جہاں انہیں تکلیف کا سبب ہے وہاں اللہ سے آسانی ان واسطوں سے مانگ رہے ہیں, اس درجے کا یقین ہے, پھر بھی انکار کر رہے ہیں. تو کتنے ہی پہلو ہیں, اور اس حصے کو غضب بالائے غضب کو اگر آپ دیکھیں تو کتنے ہی انداز ہیں، کتنے ہی پہلو ہیں جہاں انہیں تکالیف سے اللہ کریم نے نجات عطا فرمائی، لیکن ہر بار انہوں نے پھر نہ صرف انکار کیا، مزید کوئی نہ کوئی برائی اختیار کی، مزید کہیں نہ کہیں اعتراض اٹھائے، اور ان کا ہر عمل جو زیادتی کی طرف وہ اٹھا رہے ہیں اس وہ غضب کے مستحق ہو رہے ہیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. موضوع سامعین کرام، عذاب اللہ کریم معاف فرمائے، چونکہ دنیا کی جو آگ ہے اس کی تپش برداشت نہیں ہو سکتی، اور جو دنیا کی آگ ہے اس کی نسبت جب آخرت کی بات آئے گی، دوزخ کی بات آئے گی، تو دوزخ کی آگ، یہ آگ اس سے بھی پناہ مانگتی ہے، اس کی شدت اتنی زیادہ ہے. اور ضلالت، تو یہاں جب مفسرین کرام روز معاشر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں تو وہ لوگ جو ایمان سلامت تو لے گئے لیکن ایسا عمل بھی رہا ان کی زندگی میں جس کی انہیں سزا بھگتنی پڑے گی. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں مثال جو ہے وہ حرام کی دی ہے کہ کوئی وہ لقمہ جو حرام کا ہوگا اور جو حرام کے لقمے سے وجود جا کا حصہ بنے گا اس نے دو دوزخ میں جلنا ہے، لیکن اللہ کریم ایسے غفور الرحیم ہے کہ اس بندے اور مالک کے ماں بہن معاملہ رہے گا، مخلوق کے سامنے وہ رذیل نہیں ہوگا. لیکن جو کفر کا راستہ اختیار کر رہا ہے، یہ ایسی زیادتی کر رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ رذالت اسے مخلوق میں، یہ ذلیل بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی اور ذلیل بھی ہوگا، مخلوق میں عام ذلالت ہو رہی ہوگی. تو کیوں نتیجہ ہے؟ وللکافرین، کافروں یعنی انکار کرنے والا، ضد اور عناد کرنے والا، یہ پھر دیکھیں نا عمل بد ہے، اس کا نتیجہ عذاب مہین، ذلت والا عذاب ہوگا. اور عذاب ہوگا، عذاب مہین فیصلہ فرمایا گیا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، عذاب ہوگا. یہ عمل اختیار کیا جائے گا تو یہ نتیجہ مرتب ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو نازل کیا اس پر ایمان لو، تو کہتے ہیں قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں. عجیب بات ہے، جب جھوٹ ہو نا، جھوٹ جیسے کہتے ہیں نا، جھوٹ کا پاؤں نہیں ہے. اب جب یہ جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں، زیادتی وہ کر رہے ہیں، تو کسی بھی غلطی کے لیے کوئی بنیاد جائز جو ہے وہ نہیں ہوتی. اب وہ کہتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا اس کا تو ہم اقرار کرتے ہیں. وہ کیسے تم اقرار کرتے ہو کہ اس اقرار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی بھی شامل ہے اور کلام ذاتی پر آپ کا ایمان لانا بھی لازم ہے؟ تو پھر جو مان رہے ہیں وہ کیسا مان رہے ہو؟ وہ ظاہر جب ہوا تمہارے سامنے، جب حق آیا تو تم اس کا انکار کر رہے ہو، تو یہ بات غلط ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں باقی کا انکار کرتے ہیں. تم حقیقت میں ہر شے کا جو ہے انکار کر رہے ہو، زیادتی اور ظلم کر رہے ہو. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب بھی حق ہے جو ان کے پاس ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ کلام ذاتی جو انہیں عطا ہوا وہ بھی حق ہے، اور تصدیق ماں بہن مل رہی ہے کہ پہلے جو کلام ذاتی عطا فرمایا گیا اس میں بعد والے کلام اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے بیان فرمایا. یہاں جب اس طرف بات آ رہی ہے اس کلام کی عطا کی بات آ رہی ہے تو یہ تصدیق تمام سابقہ کتب کی فرما رہی ہے اور ان کی ساری جو بنیادی شرائط ایمان ہیں انہیں قرآن کریم سے حفاظت نصیب ہو رہی ہے، چونکہ جتنے کلام پہلے اللہ کریم نے مبعوث فرمائی ان کی ذمہ داری متعلقین پر تھی، اللہ کریم کے مقرب ہستیوں نے تو اپنی جانیں دے کر ان کی حفاظت فرمائی، لیکن جون جو وقت گزرتا گیا تو لوگ منحرف ہوتے گئے اور اس میں تغیر و تبدل کا سبب کرتے چلے گئے. کلام ذاتی اسے رب کائنات نے حفاظت ذاتی عطا فرمائی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یہ فرمایا کہ تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلوں کتابوں کی بھی. تو یہاں جب پہلے کتابوں کی تصدیق آئے گی تو بنیادی جو ہیں جو شرائطی ایمان ہے جو بنیاد ہے وہ سارے کو اللہ کریم نے روز محشر تک حفاظت عطا فرما دی، ہر حق چاہنے والے کے لیے رہنمائی جو ہے وہ موجود رہے گی. قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، ان سے کہیے پھر پہلے اللہ کے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یہ صرف انکار نہیں کر رہے، جہاں ان کی مرضی کے خلاف بات آئی وہاں انکار کیا، جہاں انہوں نے زیادہ انکار اور زیادہ شدت دکھائی وہاں ناحق اللہ کے انبیاء اور رسول انہوں نے قتل کیے. اگر تم مانتے ہو تو اقرار جو ہے تمہیں وہاں تعلیم دی جا رہی ہے، تم انکار کر رہے ہو. اگر تم مانتے ہو تو جن انبیاء کو اللہ کریم نے تمہاری رہبری کے لیے منتخب فرمایا تھا تم نے انہیں قتل کیا، اتنا بڑا تم نے ظلم کیا. کہ اگر تم ایمان رکھنے والے تھے، ہاں تم جو کلام ذاتی جس کا تم کہہ رہے ہو تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تو اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہوتا تو جو تمہارے اعمال ہیں وہ بھی پھر اس کی گواہی دے رہے ہوتے. تم نے تو اتنا بڑا ظلم کیا کہ نہ صرف انکار کیا انات کی بلکہ اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے آئے ہو. تو سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ متکبر ہو اور اپنی ذات میں آ جائے تو پھر کیسے کیسے وہ ظلم کرتا ہے. لیکن مزہ سامعین کرام، یہ دنیا کی زندگی محدود ہے، یہاں کے ہر پہلو سے حالات جو ہیں وہ محدود ہیں، لیکن جو عمل ہم اختیار کر رہے ہیں اس پر جو نتائج مرتب ہوں گے، دنیا کے نتائج محدود ہیں لیکن دنیا کے امور پر جو نتائج اخروی ہوں گے وہ محدود نہیں ہیں. اللہ کریم حق کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم اپنی اس عارضی اور فانی دنیا اور اس کی زندگی، اس کی پریشانیاں، اس کی خوشیاں، ان ساروں کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں کہ شاید یہی سارا حتمی حصہ اور حتمی بات ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے اور اس بیماری میں اس کی کوئی کمی بیشی کا دخل نہیں ہے، من جانے بلا ہے، تو معزز سامعین کرام اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے کون سا وقت، کس حیثیت، کس کیفیت کا وقت جو ہے اس کے لیے مناسب. جانے اس بیماری کے صدقے اللہ کریم اسے کتنی بخشش عطا فرما. اسی طرح ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے اس فانی اور عارضی جہان میں زندگی بسر کرتے ہوئے بات وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جو حتمی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی سوچ ہو اس کا رخ اللہ کی طرف ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، کلام ذاتی کی طرف ہو، دین اسلام ہر شے پر جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے، یہ رخ اس طرف. لیکن اس رخ کو جب اور سوچ کو جب ہم اپنی پسند و ناپسند پر لاتے ہیں معزز سامعین حرام، پھر ہم خطا کھاتے ہیں اور وہ خطا جو ہے اللہ اس سے محفوظ رکھے، اس میں بڑی دور تک باتیں چلی جاتی ہیں. چونکہ جہاں بھی ہم کسی شے پر اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض اس شے یا اس عمل پر نہیں، اللہ جل شانہ کی تقسیم ہے. وہ اعتراض جب آپ اس اعتراض پر بحث کریں گے تو بات بڑی دور چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ تعلق جو امتی کا ہے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اس رشتے کو جانیے، اس رشتے کی بنیاد اور اس رشتے کا پکڑنا اور اس کی گرفت ایسی مضبوط ہو کہ ہر عمل تو عمل، ہر سوچ اس کا محور یہ رشتہ ہو. اور وہ غفور الرحیم ہے، ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، وہ معاف فرمانے والا ہے، تو وہ کمی بیشی بھی معاف فرمائے گا اور ہمارے لیے جو صراط مستقیم ہے اس پر چلنا بھی آسان فرمائے گا. لیکن یہ اختیار اس نے اپنی اس مخلوق کو دیا، مکلف مخلوق کو یہ اختیار دیا ہے، جنوں انس کو یہ اختیار دیا موضوع سامعین کرام. اور اس اختیار کا استعمال میں اور آپ روز کر رہے ہیں، ہر سانس میں کر رہے ہیں، ہر لمحے میں کر رہے ہیں. یہ اختیار ہے کیا؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ پسند ذاتی ہے یا یہ اختیار اللہ کی پسند کے تحت ہے؟ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں. اللہ کریم ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، مہینوں کا سردار مہینہ ہے. اللہ کریم نے رمضان المبارک میں بے شمار برکات عطا فرمائی ہیں، کلام ذاتی جو ہے نازل فرمایا ہے اور اس کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے، بیماری تکلیف سفر و حضر کے حوالے سے رعایت عطا فرمائی ہے. لیکن جو روزہ رمضان المبارک کا ایک دفعہ چھوڑ دیا جائے موضوع سامعین کرام، پھر وہ زندگی بھر دوبارہ رمضان المبارک کا روزہ نہیں ہو سکتا، اس کی قضا غیر رمضان میں ہوگی. جب بھی رمضان آئے گا جو اس کی برکات ہیں اس کا اپنا روزہ فرض ہوگا. اور اللہ کریم نے ساری رعایتوں کے ساتھ پھر یہ فرمایا کہ جسے یہ نصیب ہو وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے. تو یہ بھی کوشش کی جائے کہ ہم یہ اس برکت کا اور اس برکت سے اظہار محبت کو پھر رواجات میں نام ڈالتے رہیں. چونکہ اگر روزے کے ساتھ جھوٹ ہے، روزے کے ساتھ بدعملی ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے. لیکن اگر روزہ نیک نیتی سے ہے، اعمال بد سے بچنے کی کوشش اور اپنے اللہ سے مدد چاہی جا رہی ہے، تو روزہ دار کی جو منہ کی بو ہے جس سے مخلوق منہ موڑتی ہے، رب کائنات کو وہ پسند ہے. اب بات تو نیت کی ہے. رمضان المبارک کی جب بات آتی ہے موضوع سامعین کرام، تو حدیث شریف میں آتا ہے نماز سے نماز کی ادائیگی مابین غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کا سبب ہے. جمعۃ المبارک کی ادائیگی اور اگلے جمعۃ المبارک ماں بین کمی بیشی جو ہے اس کی معافی کا سبب ہوتے ہیں. اسی طرح جب بات رمضان المبارک کی آتی ہے تو ایک بھٹی ہے، تو رمضان المبارک سے رمضان المبارک کی جب بات آئے گی تو ماں بین جو درمیانی وقت ہے اس کی کمی بیشی جو ہے اس کی معافی کا سبب ہو جاتا ہے. ایمان اور اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ روزہ رکھنا معافی کا سبب، ایمان اور اعتقاد کے ساتھ رب کا عنایت کا حضور عبادات کا کرنا، رکوع سجود نوافل تک کا ادا کرنا گناہوں کی معافی کا سبب. ایمان اور اعتقاد کے ساتھ شب قدر کا نصیب ہونا غلطیوں کی معافی کا سبب. اشرجات کی بات کرو، لیلۃ القدر کی بات کرو، ایک ایک ساتھ کی بات کرو، رمضان المبارک کے نوافل کی عظمت کی بات کرو، سنت کی بات کرو، فرائض کی عظمت کی. او کتنے گنے اضافے رب کائنات عطا فرماتا ہے. لیکن بات یہ ہے موضوع سامعین کرام، کیا رمضان المبارک کا منتظر جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ خوف تو نہیں کہ آئے روزے آ گیا میں کیا کروں گا، نہیں بھی رکھنے تو کسی کے سامنے کھا پی سکوں گا کہ نہیں، یا تڑپ ہو کہ رمضان المبارک مجھے زندگی میں پھر نصیب ہو، جو آ رہا ہے مجھے اس میں عبادت کی توفیق نصیب. اللہ کریم خلوص نیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.